बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम। नूर विलाए के इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। आज फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन अकराम, इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त और एहतराम का मकाम दिया है। कहीं पर माँ बनकर, कहीं पे माँ बनाकर जन्नत का सरचश्मा, बहन बनाकर ईसार और कुर्बानी, मोहब्बत और उल्फत का पैकर, बेटी बनाकर अल्लाह की रहमत का अमली इजहार, और कहीं पर बीवी बनाकर राहत और सुकून को करार दिया है। इस्लाम ने घर के अंदर रहकर औरत को आने वाली नस्लों के लिए अच्छी तरबियत, किरदार और अखलाक के लिए उनको ज़िम्मेदारी दी है। तो आज हमारा प्रोग्राम भी नाज़रीन अकराम इसी मौजू यानी ख़वातीन के हवाले से है। और आज हमारे मौजू जो है, हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़। हमारे साथ मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियत, इस्लामी स्कॉलर, जो आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगी, मोहतरमा आसमा जाफरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र।
जैसे मोहतरमा आपको पता है कि हमारा ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है और हमारा जो मौजू है वो है इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़। तो मैं चाहूँगी आपसे सवाल पहला करूँ कि गुज़श्ता अक़वाम व मिलल में ख़ातून का क्या मकाम था, इस पर रोशनी डालिए।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबी नस्तईन। अपने गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं भी तमाम नाजरीन को नूरुल विलाया की टीम की जानिब से मैं खुश आमदीद कहती हूँ और अपने मौजू की तरफ आती हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया, देखें, और जैसा कि मौजू आपने बताया कि इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़, अब जब तक हम ज़रा पीछे मुड़ कर तारीख़ का मुताला नहीं करेंगे तो हमें ना इस्लाम के, ना एक औरत के और ना उसके हकूक़ की अहमियत का पता चल जाएगा। हमें गुज़श्ता अक़वाम व मिलल को थोड़ा सा तारीख़ का मुताला करके ये देखना है कि उस वक्त औरत का क्या मकाम था, एक ख़ातून का क्या मकाम था और उसको क्या समझा जाता था। तो ये सब कुछ, क्योंकि ये मसला इस तरह से है ख़वातीन का कि हमेशा ये जंजाल तरीन मसला रहा है, हमेशा बहुत बड़ा ये मसला रहा है। और तारीख़ में जब हम निगाह करते हैं तो लिखने वालों ने, कहने वालों ने इतने इफरात और तफरीत से काम लिया है कि कुछ ने खातून को हैवानों के ज़ुमरे से भी निकाल दिया है और वो इंसान ही नहीं समझते ख़वातीन को, और कुछ ने तो उनके हुकूक़ इतने बढ़ा दिए हैं, यानी इफरात और तफरीत से काम लिया है और इतना बढ़ा दिया है कि इंसान बयान नहीं कर सकता। यहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मैं एक हदीस की तरफ इशारा करना चाहूँगी कि नहजुल बलागा में है, हिकमत नंबर 70 है तकरीबन, और मौला फरमाते हैं कि ला तरल जाहिला इल्ला मुफरतन औ मुफरता, कि जाहिल इंसान दो हालतों से खाली नहीं है, या वो इफरात करता है या वो तफरीत करता है, मौला फरमाते। तो अब यही तारीख़ में भी जब हम निगाह करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने औरत का मकाम इतना बढ़ाया और बाज़ ने इतना पस्त कर दिया कि वो बयान से बाहर है। और यहाँ पर जब तक हम मुताला नहीं करेंगे तारीख़ का, हमें इस्लाम, न इस्लाम की अहमियत का पता चलेगा, ना ही ख़वातीन के हकूक़ का। अब अगर इंशाल्लाह वक्त मिला तो हम इस्लाम की निगाह से भी वो हकूक़ का ज़िक्र करेंगे, अगर वक्त नहीं मिला तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस पर तफसीली बहस करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि गुज़श्ता अक़वाम व मिलल, उनमें कुछ अक़वाम का ज़िक्र है, जितना भी दामन वक्त में गुंजाइश हुई हम बयान करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ईरान को, ईरान, कदीम ईरान को अगर देखें तो ज़रतुश्त के आइन में ये था कि अगर एक ख़ातून कोई, उससे कोई ख़यानत सरज़द हो जाती तो उसकी सज़ा मौत थी, सज़ाए मौत, यानी उसको फांसी देते थे। फिर सासानियान का जब दौर आया तो उन्होंने थोड़ा सा इसको तख़फीफ़ दे दिया, यानी इस सज़ा को थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया। वो किस तरह से कि अगर एक मरतबा वो ख़यानत करे तो उसको ज़िंदान में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं, क़ैद कर लेते हैं, लेकिन अगर तकरार हुआ तो फिर वही موت, سزائے موت. یہ ایران کا بھی جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نگاہ کرتے ہیں, اس میں ہم متمدن جو اپنا تمدن اور تہذیب و ثقافت رکھتے تھے اس میں وہ قومیں بھی شامل ہیں, اور جو وحشی قومیں تھیں, قبیلے تھے, وہ بھی شامل ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں. اور ایک عورت بہت مظلوم رہا ہے تاریخ میں, بہت مظلوم رہی ہے, اس کے مقام کو ان سے چھین لیا گیا ہے. ہند پہ اگر ہم نگاہ کریں, ہند جو ہے نا وہ علم و حکمت کی وجہ سے بھی اور ایک متمدن قوم ہے, اپنا تمدن رکھتی تھی وہ, لیکن جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاتون جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جب تک وہ شادی نہیں کی تھی تو باپ کی سرپرستی میں اور باپ کا راج چلتا تھا اس پر, اور جب شادی ہوئی تو پھر شوہر کا حق اس پر, جو کچھ بھی کرے, جو ظلم بھی کرے وہی. اور اگر شوہر مر جاتا تو پھر اس بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا, اور رسم اب بھی اس کے کئی علاقوں میں اس طرح سے ہے ہند کے. اب یہ کہ جب شوہر فوت ہو جاتا تو پھر یہ بیوی بھی اس کو بھی وہی اسی طرح سے سجا کر, اور جس طرح سے شادی کی پہلی رات دلہن کی طرح سجاتے ہیں اسی طرح سے اس خاتون کو سجاتے تھے, سارے زیور اور بہترین کپڑے پہنا کر, اور اسی شوہر کی میت کے ساتھ لے کر جاتے تھے, اور پھر اس خاتون کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے. یہ ہند کا, یہ اگر اس کی تاریخ میں, حالانکہ ایک متمدن قوم ہے, اس کا اپنے تمدن اس کا بہت پرانا ہے, اس کی تہذیب, اس کی ثقافت بہت پرانی ہے. اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو روم پہ جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو تاریخ کے گوشے میں جب ہم دیکھتے ہیں پہلے, تو ایک خاتون جو ہے, ایک عورت, اس کو مکمل آزادی تھی, اور بڑے بڑے پوسٹ جو ہیں وہ خواتین کو دیے گئے تھے, حتیٰ کہ جنگ بھی, جنگ میں بھی خواتین کے دستخط سے صلح ہوتی تھی, جنگ ہوتی تھی اس طرح سے. لیکن آہستہ آہستہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری خواتین کے کاندھوں سے اٹھائی گئی, یا انہوں نے, اگر ہم یہ کہے کہ یہ ذمہ داری ان سے اٹھائی نہیں گئی. اور پھر جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روم کے جو لوگ ہیں وہاں پر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو والدین کے چہروں پر عجیب ایک غم و اندوہ کے آثار نمایاں ہوتے, اگر بیٹا ہوتا تو نہیں. اور اس طرح سے یہ ہو گیا کہ وہ اپنے تجربات سے, جو ان کو تجربات تھے, وہ ابھی ماں کی شکم میں ہی, ماں کے پیٹ میں ہی وہ اپنے تجربے سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بیٹی ہے, اور وہ اس کو وہیں پر ماں کے پیٹ میں ہی وہ سخت کرتے, اور وہ اس بچی کو دنیا میں ہی نہیں آنے دیتے کہ اگر یہ بچی ہے تو اسے دنیا میں ہی نہیں آنا چاہیے. اور پھر اس طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حالانکہ روم میں پہلے اس طرح سے تھا کہ ایک خاتون کو پوری آزادی حاصل تھی, اور ایک مرد پر تین تین خواتین سوار تھے, یعنی حکم چلاتے تھے, اور اپنی تنخواہ پوری لا کر خواتین کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے کہ بغیر کسی چون چرا کے, اور شادی کرتے وقت, ازدواج کے وقت وہ یہ شرط لگاتے تھے کہ آپ نے, یعنی شوہر کو, بیوی کے ماتحت رہنا ہے. لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے لیے سب کچھ, یعنی اس طرح سے تاریخ جو ہے نا وہ پلٹ گئی کہ ایک بچی دنیا میں آنے سے پہلے اس کو ختم کر دیتے تھے. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں یونان کا, جب ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ خواتین کی وہاں پر کیا حالت تھی یونان پہ, جب ہم وہاں نگاہ کرتے ہیں, کیونکہ یونان کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے اور تمدن بھی ان کا ہے, لیکن ذلالت اور پستی کے ایسے درجے پر تھے خواتین کہ تاریخ بھی بیان نہیں کر سکتی اس کو. یونان میں جو ہے, ایک عورت کو, ایک لڑکی کو, چاہے وہ لڑکی ہو غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ, والدین, باپ اور شوہر اس کو بیچتے تھے, اس کو کسی کو ہدیہ کرتے تھے. شوہر اپنی بیوی کو, کسی اپنے دوست کو ہدیہ کرتا تھا, اور یا یہ کہ اس کو بیچتے تھے یا اس کو کرائے پر دیتے تھے. یونان کی یہ تاریخ, یعنی ایک خاتون کا, انہوں دیکھے کہ کس طرح سے اس پستی اور اس ذلالت میں عورت کا, یعنی کوئی مقام ہی نہیں تھا, وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے. ایک تاریخ میں ایک یونان کے ایک بڑے خطیب کا ذکر ہے, دیموستین. اب یہ دیموستین جو ہے, یہ خود اس بات کا وہ کہتا ہے کہ ہم ہوسران خواتین کو اپنی لذت کے لیے استعمال کرتے تھے, اور جو ہماری اپنی خواتین تھیں ان کو مشروع اولاد پیدا کرنے کے لیے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اور تاریخ میں ہے کہ یہ یعنی بہت بڑا خطیب تھا وہ یونان کا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ دیموستن کے والد نے دیموستن کی ماں کو اپنے ایک دوست کو بخش دیا تھا، اپنے ایک دوست کو بخش دیا تھا. اب اسی طرح سقراط کے بارے میں بھی ہے، میں پڑھ رہی تھی کہ قول اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس نے بھی اپنی بیوی کو اپنے ایک دوسرے خطیب کو آلسی بیات، یہی یونانی خطیب تھا وہ بھی بڑا، آلسی بیات کو اس نے کرائے پہ دیا تھا. یہ یونان کی تاریخ جو کہ بہت اسفبار ہے، بہت ہی زیادہ انسان بیان نہیں کر سکتا اس کو، تو بڑے آرام سے ان کو بیچتے تھے، کرائے پہ دیتے تھے، کسی کو ہدیہ کرتے تھے. پھر جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں عرب اقوام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خواتین کی، اور وہاں پر یہ جو فرزند کشی یا دختر کشی یا بیٹیوں کو جو دفن کرتے تھے، اصل میں یہ قرآن میں بھی اس کی کافی جگہوں پر ہے اور مذمت بھی کی ہے. ظاہراً میں تو خطاب عرب ہیں، چاہے وہ متمدن ہو چاہے وہ وحشی قبیلے ہو، جیسے شبہ جزیرہ ہے عربستان کا، یہ کہ یمن جیسا ملک جس کا تمدن بھی بہت پرانا ہے وہاں پر، تو یہ سارے یہ فرق نہیں کرتا تھا. وہاں پر بھی عورت جو ہے، ایک خاتون، اس کا مقام کوئی تھا ہی نہیں. یعنی ظاہراً میں تو وہاں پر یہ لڑکیوں کو جو دفن کرتے تھے، تو ظاہراً میں خطاب قرآن کا جو ہے وہ عربوں کی طرف ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہراً میں یہ عرب نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے صرف قرآن کے ظاہر سے استفادہ نہیں کرتے. اب جب ہم جاتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ جہانی ہے، صرف عربوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ تمام جہانیان کے لیے یہ نازل ہوا ہے، تو جو کچھ قرآن میں آ رہا ہے وہ سب کے لیے ہے. ظاہراً میں خطاب عرب ہے، لیکن عرب میں اتنی زیادہ صرف اس کے قبائل میں کبھی کبھار جو ہے نا، یہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے یہ اس طرح سے ہوتا تھا، معمولاً کہتے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، لیکن خطاب جو ہے نا سب کو ہے، کیونکہ قرآن جہانی ہے. اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اب بھی ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے، یعنی یہ دختر کشی یہ اب بھی ہے، یہ جو اپنی بیٹیوں کو یہ مار دیتے ہیں یہ اب بھی ہے. تو اس طرح سے جب ہم پیچھے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ، تو واقعاً میں انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک عورت کا مقام یہ کہاں پر تھا، اس کو حیوان سمجھتے تھے اور بہت پست سمجھتے تھے.
خواہر، جیسے آپ نے بھی بات کی ہے کہ گزشتہ اقوام و ملل میں خاتون کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جاتا تھا، تو اسی گزشتہ اقوام میں مسیحیت اور یہودیت نہیں ہے؟ اگر مسیحیت اور یہودیت ہے تو اس میں خواتین کا کیا نظریہ ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا.
جی بالکل، یہودیت اور مسیحیت میں بھی ہے، اور جس طرح سے یہ دوسرے اقوام میں یہ سب کچھ تھا اسی طرح سے بالکل مسیحیت، اور یہ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. یہودیت میں تو اگر ان کو تلموت اور عہد عتیق، اور مسیحیت میں انجیل متا، انجیل لوقا، جب یہ ہم ان پر جب دیکھتے ہیں، اور یہ سارے تحریف شدہ ہیں، یہ سارے اس میں انہوں نے خود رد و بدل کی ہے. جس طرح سے یہ پیمبران الہی پر اترا تھا، یہ کتاب ہائے آسمانی، یہ اس طرح سے تو نہیں ہے. انہوں نے جو ان کے فائدے کی بات تھی، جی انہوں نے جو ان کے فائدے کی بات ہوتی ہے وہ اس میں سے لیتے ہیں، اور جو ان کے نقصان کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو اس سے نکال دیتے. اب تلمود میں بھی، یہودیت میں بھی، اب دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ شمع نہیں جلاتے، بیٹی اگر پیدا ہوتی تو شمع نہیں جلاتے، بلکہ اس خاتون کو کہتے، اس عورت کو کہتے کہ تم دو دفعہ غسل کرو، ایک اس وجہ سے کہ تم نے ایک پلید جنس کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ پلیدی، یہ نجاست ذاتی ہے، یعنی عورت کی ذات میں وہ کہتے ہیں. اور ان کے یہی تلمود میں ہے، تلمود تحریف شدہ میں، وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو خاص طور پر مردوں کو صبح اٹھتے ہی 3 دعا ضرور کرنی چاہیے، انہیں فرض ہے ان پر کہ کریں. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ مجھے یہودی پیدا کیا، اور ایک یہ کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے کہ مجھے عورت پیدا نہیں کیا، اور تیسری دعا یہ ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ مجھے معرفت دی، مجھے پہچان دی، یعنی معرفت، یعنی اپنے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ معرفت مجھے دی ہے اور مجھے جاہل پیدا نہیں کیا.
کتنے خوش فہم ہیں یہ لوگ,
اتنے خوش فہم ہیں. اور یہودیت میں بھی وہی, اور وہ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی مقام نہیں ہے, عورت صرف اس کا کام یہ ہے. اور عورت جو ہے مسیحیت میں بھی یہی ہے اور یہودیت میں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ صرف مرد کے لیے, یعنی مرد کی خدمت کے لیے وہ پیدا ہوئی, باقی اس کا کوئی مقام نہیں, باقی اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے پیدائش سے یہ تقریباً 5-6 صدی پہلے, تو وہ عورت کو کہتے تھے کہ آئے یہ عورت روح بھی رکھتی ہے یا نہیں, یہ انسان بھی ہے یا نہیں. اور پھر ان کے جو ہے نا مکاتب میں اور ان کے کشش جو ہیں وہ اس بات پر بحث کرتے تھے کہ آیا عورت کو بھی عبادت کرنے کا حق ہے مردوں کی طرح یا نہیں, آئے وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں, آئے یہ بھی روح رکھتے ہیں یا نہیں, اس طرح سے. اور پھر یہودیت میں بھی یہی اور مسیحیت میں بھی یہی جو عورت کے لیے جو ان کا نظریہ تھا. اور یہودیت میں وہ کہتے تھے کہ, وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ صرف یہ کہ رہنمائی کرے, تشویق کرے اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کہ وہ کس کی تلمود کی تعلیم حاصل کرے, یعنی ان مقدس کتابوں کی, اور اس کی جو ہے نا اور وہ تعلیم حاصل کرے, اس کی بس عورت کا کام یہی ہے. اور اسے گھر میں ہی رہنا چاہیے, اور اسے گھر میں ہی رہنا چاہیے. اب مسیحیت کیا, مسیحیت تو پوری ذمہ داری جو ہے نعوذ باللہ وہ حضرت حوا پہ ڈالتے ہیں کہ حضرت آدم جو ہے نا اس کو
گناہ کیا,
حضرت آدم نے نہیں کیا, حضرت حوا نے کیا. اب یہی گناہ منتقل ہوا ہے سارے خواتین میں, اور یہ جو ہے نا یہ منشأ گناہ ہے, یعنی یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے, ان میں شیطان کی روح ہے. یعنی سارا کچھ ڈال دیا حضرت حوا کی, پھر کہا کہ یہ, اور اتنا اس کو بڑھایا, اتنا اس کو بڑھایا کہ پھر یہی رواج ابھی بھی بہت سارے ایسے ہے. اگر ہم مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں, اگر ہم یورپ میں دیکھتے ہیں, تو بہت سارے جو ہے نا وہ کنوارے رہنا پسند کرتے ہیں, وہ شادی نہیں پسند کرتے, اس لیے کہ یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ جو شادی کرے گا یہ شیطان کا ایک دام ہے, اور ہم شیطان کے دام میں نہیں آنا چاہتے. ایک عورت, اب یہ اس طرح کے بہت سارے ہیں کہ دامن وقت میں اتنے گنجائش نہیں کہ ان کے بارے میں بتائیں, لیکن یہودیت اور مسیحیت بھی کچھ کم نہیں ہے یونانیوں سے, روم سے, کہ ان کا کیا نظریہ تھا اور یہ کس طرح سے تھا.
بہت اچھی گفتگو جا رہی ہے محترمہ, لیکن آپ نے جو پہلے جیسے آغاز کیا تھا اس موضوع کی طرف آئیں تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ کچھ تاریخ میں ایسے فلاسفر ہیں, مشہور فلاسفر ہیں, کہ جن کا نظریہ ایک عورت کے بارے میں اچھا نہیں ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے, تھوڑا سا وضاحت کر کے بتائیں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مثلا تاریخ کے اتنے مشہور فلاسفر خاتون کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں, تو تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا پلیز.
جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو مشہور فلاسفر ہے تقریباً یونانی ہیں سارے, یہ افلاطون اور پروڈن, یہ جو ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک خاتون ایک وقت میں کہیں شادیاں کر سکتی ہے, یعنی ایک وقت میں اس کی کہیں متعدد شوہر ہو سکتے ہیں, اس طرح سے اس کا نظریہ یہ تھا, یعنی خاتون کے بارے میں کوئی مستقل نہیں کہ ایک مطلب مخصوص ایک ہی شخص ہو اور اس کے ساتھ. اور ارسطو کا جو نظریہ تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں, ارسطو کہتے ہیں کہ نہیں, عورت کو حق حیات ہے, یعنی اتنا اس نے کہہ دیا کہ زندہ رہنے کا حق ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے زیر تسلط رکھو, اپنے ماتحت اس پر جو ہے نا فشار لو, اپنے انڈر رکھو اس کو, اور اس کو عورت اس قابل نہیں ہے کہ اسے سیاسی آزادی دی جائے, اسے اقتصادی آزادی دی جائے, اس کا یہ حق نہیں ہے. صرف یہ کہا کہ اس کو آزاد مطلب زندہ رہنے کا جو ہے وہ حق ہے. پھر فرانس کے ایک مشہور, فرانس کے جو ایک مشہور فلاسفر ہیں جان جاک روسو, وہ جو ہے نا اور انقلاب فرانس میں بھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے قرارداد اجتماعی, جس کا ترجمہ مطلب میں بتا رہی ہوں آپ کو, تو اس میں انقلاب ایران میں, انقلاب فرانس میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو وہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک عورت کو, اس کو ضرورت نہیں نہ علم حاصل کرنے کا, نہ حکمت, نہ اس کے پاس عقل ہے, اور نہ ہی کچھ اور ہے کہ وہ جا کے کوئی اور فعالیت کرے، کوئی اور کام کرے۔ تو ایک عورت صرف کیا کر سکتی ہے؟ ایک عورت صرف گھر میں رہے، بچے پیدا کرے اور اس بچے کو دودھ پلائے، اس کو اس کی تھوڑی سی تربیت کر کے اور اس کو معاشرے کو تحویل دے دے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ گھر میں رہے، پھر دوبارہ سے یہی سلسلہ، اور اس کے بعد دوبارہ سے یہی سلسلہ چلتا جائے، یعنی گھر میں رہے اور اس کی کوئی فعالیت نہیں، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، نہ وہ علم حاصل کر سکتی ہے، نہ وہ نوکری کر سکتی ہے، نہ اس کے کوئی دوسرے حقوق ہیں۔ یعنی اتنا بڑا فلاسفر جو کہ مسیحی بھی تھا، مسیحی بھی تھا، اور اس کی کتاب یہ بہت مشہور ہے۔ پھر ایک اور جرمنی کے ہیں، یہ بھی مسیحی ہیں، نیچے، نیچے اس کا نام، اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ عورت کو گھر میں ہی رکھو، اسے باہر نہ نکالو، اور جب عورت پر مسلط ہو جاؤ تو اینٹر ہاتھ میں رکھنا، یعنی یہاں تک وہ سخت گیری کر رہا ہے، یعنی اینٹر ہاتھ میں رکھنا، یعنی اس پر اتنا مسلط ہو جاؤ۔ اور یہ خواتین جو ہیں، یہ سارا یہ مردوں کی خدمت کے لیے، تقریباً سب کا یہی نظریہ ہے کہ یہ مردوں کی خدمت کے لیے یہ دنیا میں آئی ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے ان کو مارو، چاہے ان کو قتل کر دو، اور کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔
دیکھنے میں یہی نظر آتا ہے، جیسے آج ہمارے بھی معاشرے میں، کہنے کو تو ہم سب مسلمان اور ایک اسلامی ممالک میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی سب کچھ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ خواہر، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ عرب، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے کہ عرب جاہلیت کے زمانے میں دختر کشی والی جو رسم تھی، تو کیا یہ ابھی بھی باقی ہے؟
جی، جس طرح سے ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے، اخبار سے پتہ چلتا ہے، خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دختر کشی یا فرزند کشی یا جو بھی کہیں، یا جو لڑکیوں کو مارتے ہیں، یہ اب بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سالانہ 50 لاکھ لڑکیاں ہند میں، ہندوستان میں 50 لاکھ لڑکیاں جو ہیں، وہی، کیونکہ ابھی زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے دستگاہوں سے جو کہ ممنوع ہے، ایسے دستگاہوں سے، اور وہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے، تو وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کو ختم، تقریباً 50 لاکھ یہ بچیاں اور یہ لڑکیاں دنیا میں آنے سے پہلے، اب بھی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اب بھی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے ہند میں، اور دوسری جگہوں پر بھی، تقریباً عرب میں بھی، یعنی اس کے دور دراز علاقوں میں بھی ابھی یہی ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہی میڈیا کے توسط سے ہی یہ پتہ چلا ہے کہ روم کے کچھ علاقے اب بھی ہیں، اور مصر کے کچھ علاقے اب بھی ہیں کہ جہاں پر اسی طرح سے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ بچی ماں کے پیٹ میں مر جاتی ہے اور اس کو سخت کر دیتے ہیں ان دستگاہوں سے، اور وہ ڈاکٹر کے جو منع ہے، یعنی وہ دستگاہیں ممنوع ہیں، ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسے دستگاہوں سے اور یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو بچیوں کو، یعنی لڑکی کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے، یہی جو کام اس وقت ہوتا تھا، اب بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، چاہے ایک ملک میں ہو، چاہے دو تین ملکوں میں ہو، لیکن ہو رہا ہے اب بھی۔
بہت خوب، بہت اچھی گفتگو رہی، لیکن ہمارے دامن وقت میں محترمہ اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم چاہیں گے کہ اپنے اسی موضوع کو دوسرے پروگرام میں بھی جاری رکھیں۔ جی ناظرین، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں محترمہ کا بھی، اور آپ تمام ناظرین اکرام کا بھی، کہ جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو دیکھا۔ انشاءاللہ کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ یہ پروگرام یہیں پر ختم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جاری رہے گا دوسرے پروگرام میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے پروگرام کو پسند کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔